أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق الله العلي العظيم درود پڑھیے محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ مومنین کی زیارت کا شرف نصیب فرمایا اور اس مختصر فرصت میں جو اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی ہے موضوع گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں یا یہ کہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات، چونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو جس دین کی جانب رغبت کے لیے بھیجا ہے، امت کی رغبت دلانے کے لیے، اقوام کی رغبت دلانے کے لیے، جس دین کی جانب تمام انبیاء کو مبعوث فرمایا، وہ دین فقط ایک ہی ہے اور وہ دین اسلام ہے. ایسا نہیں ہے کہ مختلف ادیان کی جانب اللہ نے انبیاء مبعوث فرمائے، ایسا نہیں ہے. ہے بعض کے ذہن میں یا بعض آراء و افکار یا تفاسیر اس بارے میں ہوئی ہیں کہ شاید ہمارے بھی ذہن میں اکثر کہ یہی ہوگا کہ انبیاء حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں شاید ان کی تعلیمات یا ان کے مختلف ادیان ہیں. ادیان نہیں ہیں مختلف، ہر نبی ایک ہی دین کی جانب رغبت دلانے کے لیے آیا اور وہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، فقط اسلام. یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں چونکہ قرآن کریم نے اس بات کی گواہی دی ہے. اور میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، چونکہ یہ بچے بھی ہیں جوانان بھی ہیں، ان کے لیے مثال عرض کروں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اعظم تک جتنے انبیاء آئے ہیں، یہ تمام انبیاء الگ الگ ادیان نہیں لائے، دین ایک ہی ہے اسلام. نصاب مختلف ہے، نصاب میں تبدیلی ہے. جیسے آپ اسکول میں جاتے ہیں، مونٹیسری میں بچے کا ایڈمیشن ہوتا ہے، پلے گروپ میں ایڈمیشن ہوتا ہے، پھر وہ اس کے بعد کے جی میں آتا ہے، پھر اس کے بعد ون لیول پر آتا ہے، پھر پرائمری سیکشن میں آتا ہے، سیکنڈری میں جاتا ہے، پھر اسی طرح وہ انٹرمیڈیٹ، گریجویشن، اور تدریجاً ترقی کرتا ہے. اب آپ اگر دیکھیں تو تعلیمی سسٹم و تعلیمی نظام ایک ہی ہے، مونٹیسری سے لے کر گریجویشن اور ایم اے تک تعلیمی نظام ایک ہی ہے، تعلیمی نظام مختلف نہیں ہے، لیکن نصاب مختلف ہے. چونکہ مونٹیسری کے بچے کو جو نصاب دینا ہے وہ اس کے درجے کے حساب سے دینا ہے، پھر گریجویشن، پھر وہ پرائمری سیکشن میں آتا ہے تو اس کی فکری سطح بلند ہوتی ہے، پھر وہ سیکنڈری سیکشن میں آتا ہے اس کی فکری سطح اور اپ گریڈ ہو جاتی ہے، اسی طرح وہ میٹرک تک آتا ہے، پھر انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن اور ایم اے کر لیتا ہے، تدریجاً اس کی فکری سطح بلند ہو رہی ہے، اسی وجہ سے نصاب تبدیل ہو رہا ہے، چونکہ جو مونٹیسری کا تھا اب وہ تدریجاً آ گیا ہے پرائمری میں پھر سیکنڈری میں، تو اب اس کا تعلیمی جو نصاب ہے وہ الگ الگ ہوتا جا رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، لیکن تعلیمی سسٹم و نظام ایک ہی ہے۔ اب آئیں ہم، یہ مثال تھی، اب آئیں اصل ہدف کی طرف۔ قرآن کریم نے انبیاء کا تعارف اسی طرح کرایا ہے کہ تمام انبیاء، یہ جو آیا میں نے ابھی سرنامہ کلام قرار دی ہے، تلاوت فرمائی سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت، دو آیتیں ہیں، ایک آیا 135 ہے اور آیا 136، 135 اور 136 سورہ مبارکہ بقرہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کا ہدف ملت ابراہیمی ہے، دین ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے، جو دین لائے، سب نے انہی کی طرف، انہی کو فالو کیا، انہی کی تعلیمات کو بتایا، بالکل اسی طرح کہ جیسے حضرت آدم کی جو امت تھی، حضرت آدم کی جو قوم تھی، امت تھی، اس کو جو تعلیمی نصاب ملا وہ مثال جیسے میں نے دی، وہ مونٹیسری لیول کی امت تھی، اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نصاب دیا، پھر اس کے بعد حضرت شیس ہیں، حضرت نوح ہیں، پھر اسی طرح تدریجاً حضرت ادریس ہیں، حضرت الیاس ہیں، مختلف انبیاء آتے رہے، حضرت ابراہیم تک سلسلہ آیا، حضرت موسیٰ ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ آیا۔ اب امتیں جو اپگریڈ ہو رہی ہیں، چونکہ ان کا لیول، ان کا تعلیمی لیول اپگریڈ ہو رہا ہے، حضرت آدم والی امت مونٹیسری والی امت ہے، اس کے بعد پھر آگے اپگریڈ ہوئی اور پھر وہ مثلاً پرائمری سیکشن میں آ گئے، پھر سیکنڈری سیکشن میں آ گئے، اور جب اب یہ آخری امت آئی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ محمد، اس کی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن دیا ہے، چونکہ جتنی بھی کتابیں ہیں، ادیان جتنی بھی کتابیں آئیں، چار ہیں نا آسمانی کتابیں جو ہم پڑھتے ہیں، بچوں کو بھی یاد ہوں گی، چار ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اب قرآن مجید یہ جو معجزہ، جس کو معجزہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ معجزہ اصل میں ابھی وہ ہمارے ذہن پہ معجزے کی جگہ خرافات ڈلے ہوئے ہیں، معجزہ اور چیز ہوتی ہے، خرافات اور ہوتے ہیں۔ اب البتہ میرا یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ یہ بھی ایک مکمل موضوع ہے کہ معجزہ ہوتا کیا ہے، چونکہ پاکستان میں ہر عجیب کام کو ہم معجزہ کہتے ہیں، جو بھی عجیب کام ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں، معجزے کا نام دے دیتے ہیں، حالانکہ وہ معجزہ نہیں ہے، خرافات ہوتی ہیں، ذہنی خرافات۔ معجزہ اور چیز ہے، جس کو قرآن نے جس سطح پر معجزہ کہا ہے، قرآن کو جو معجزہ کہا گیا ہے، اعجاز الہی سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ اور چیز ہے، وہ یہ نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں رائج ہے۔ البتہ توجہ کریں، رسول اللہ جب آئے تو اب امت، رسول اللہ کی امت یہ ہے گریجویشن کی امت، جیسے میں نے مثال دی مونٹیسری سے شروع ہوئی، اب گریجویشن لیول تک آ گئے، اب اس امت کو جو نصاب ملا ہے وہ ہے قرآن کی صورت میں، چونکہ اب اس کا لیول اپ گریڈ ہو گیا ہے، اب یہ دیگر امتوں کی طرح پیچھے نہیں ہے، اب اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ جو تین کتابیں ہیں آسمانی، اب مختلف صفحائے الہی جو نازل ہوئے مختلف انبیاء پہ، وہ بھی ہیں صحیفے جو نازل ہوئے، حضرت ابراہیم پر کئی صحیفے نازل ہوئے، دیگر انبیاء پر صحیفے نازل ہوئے، ان تمام تعلیمات اور تورات، زبور، انجیل، یہ کتب ہیں تین آسمانی، اور ان کے علاوہ جتنے بھی صحیفے نازل ہوئے، ان تمام کے تمام کا نچوڑ اور خلاصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں دیا، قرآن حکیم کی صورت میں دیا۔ اب یہ تعلیم جو قرآن دے رہا ہے وہ تمام انبیاء کی زحمتوں کا نچوڑ ہے، تمام انبیاء کی صعوبتوں کا، تمام انبیاء کی تعلیمات حضرت آدم سے لے کے رسول اعظم تک، تمام انبیاء لگ بھگ 1,24,000 لگ بھگ تمام انبیاء کی تعلیمات کا نچوڑ قرآن کریم ہے. اب قرآن جو ہمیں راستہ بتائے گا یقیناً وہ راستہ ہر نبی کا راستہ یہی ہے. حضرت ابراہیم ہوں، حضرت موسیٰ ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، حضرت یعقوب ہوں، رسول اللہ ہوں، ہر نبی کا راستہ قرآن نے واضح بتا دیا کہ یہ ہے راستہ، کیونکہ قرآن تمام تعلیمات کا نچوڑ بن گیا ہے. اور قرآن ایسی کتاب ہے کہ ہر نبی کو اللہ نے اس کے عصر کے حساب سے معجزہ دیا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ کو معجزہ ملا عصا دی، اللہ تعالیٰ نے عصا دی چونکہ وہ جادوگروں کا دور تھا. ہر نبی کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اللہ کے اذن سے، حکم الہی سے حضرت عیسیٰ مردوں کو جلا دیتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، لیکن اللہ کے اذن سے. ذات حق فقط اللہ ہے، طاقت تمام تر طاقت فقط اللہ کے پاس ہے. جو اس نے اپنے برگزیدہ بندوں کو کچھ اعجاز عطا کیے ہیں، کچھ اعجاز، یہ جو انبیاء معجزہ دکھاتے ہیں یہ طاقت فقط اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے یہ اعجاز اپنے نبیوں کو دیے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ چیزیں بتا سکیں اور لوگ انبیاء کی تعلیمات کو سمجھ سکیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور اگر آتا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، مختلف قسم کے، یعنی بیماروں کو شفا دے رہے ہیں، اذن اللہ، اللہ کی جانب سے، اللہ کے اذن سے، چونکہ دور اس طرح تھا. اب جب رسول اللہ کا دور آیا تو یہ دور مشہور تھا خطیبوں کا دور خطابت کے حساب سے. اب خطیب سے مراد وہ نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے. پاکستان میں خطابت کہتے ہیں چیخ کے پڑھنے کو، زور لگا کر، پھیپھڑوں کا زور لگا کر اور چلا کر پڑھنے کو ہم کہتے ہیں خطابت. لیکن عربی زبان میں خطیب و خطابت اس کو نہیں کہتے کہ زور لگا کر پڑھنا، بلکہ عربی زبان میں خطابت کہتے ہیں کہ اپنے موقف اور اپنی بات کو واضح طریقے سے لوگوں کے اذہان تک منتقل کرنا، یہ کہلاتا ہے خطابت. اور عرب بہت ماہر تھے خطابت میں، رسول اللہ جس دور میں آئے عرب بہت ماہر تھے. ہوتا یہ تھا ان میں کمپٹیشن ہوتا تھا، مقابلہ ہوتا تھا قبل از اسلام، اور اشعار کہتے تھے، شعر، عرب لوگ اشعار کہتے تھے. اب شعر بھی وہ اردو زبان سے ہٹ کر تھے، اردو میں جیسے ہم قافیہ ردیف ملاتے ہیں اور دیگر چیزیں ملاتے ہیں، عربی میں شعر اس طرح نہیں ہوتے تھے، عربی کے شعر اور ہوتے تھے. البتہ یہ لوگ اشعار کہتے تھے، اور جو مقابلہ جیتتا تھا اس کے اشعار کو ایک سال تک، ہر سال یہ مقابلہ ہوتا تھا کعبے کے اندر، قبل از رسول اللہ، دین اسلام یعنی رسول اللہ کے آنے سے پہلے، بعثت رسول اللہ سے پہلے ہوتا یہ تھا، ان کا مقابلہ ہوتا تھا. اور پھر یہ جو جیتتا تھا کمپٹیشن میں، جو شاعر، عرب شاعر، عرب خطیب جو جیتتا تھا، اس کے اشعار کو یہ کعبے کے در و دیوار پر لگاتے تھے، لکھ کر لگاتے تھے، اور وہ چلتا تھا پورے سال تک، لگا رہتا تھا چونکہ وہ جیتتا تھا مقابلہ. لیکن جب قرآن کریم نازل ہوا اور رسول اعظم نے جب قرآن کی آیات پڑھی، چونکہ خطابت میں مشہور تھا مغیرہ، بہت مشہور تھا یہ مغیرہ نامی شخص، چونکہ یہ سب سے ماہر تھا عربوں کے اندر، اس کو یہ لوگ لائے بھی تھے رسول اللہ کے مقابل. لیکن جب قرآن کریم نازل ہوا اور رسول اللہ نے قرآن کی آیات پڑھی، یہ جتنے بھی ماہر تھے خطابت کے یہ سرنڈر ہو گئے اور کہنے لگے واقعا ایسی خطابت ہم نے کبھی نہ سنی ہے، نہ کبھی ایسا خطیب ہم نے دیکھا ہے، ایسی فصاحت، ایسی بلاغت، ایسا بیان. اسی لیے قرآن کریم نے کہا نا کہ یہ کتاب بیّن ہے، بیّن، بیان. بیان عربی زبان میں کہتے ہیں اپنی بات کو واضح پہنچانا، واضح، جس کے اندر ٹیڑھا پن نہ ہو، جس کے اندر ابہام نہ ہو، جس کے اندر گول مول باتیں نہ ہو، بلکہ واضح پہنچانا، اس کو کہتے ہیں بیان. اور قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کتاب بیّن و بینات ہے، بیّن ہے، واضح ہے بالکل، اس کے اندر پیغام اللہ کا واضح ہے. البتہ مختصر یہ کہ موضوع بہت طویل ہے یہ، لیکن میں مختصر کر رہا ہوں یہ ساری باتیں. قرآن کریم نے تمام انبیاء کی تعلیمات کا نچوڑ قرآن کریم ہے. میں یہ آیات پڑھتا ہوں پھر انشاءاللہ اس کی وضاحت کرتے ہیں. سورہ مبارکہ بقرہ آیا 135 اور 136، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وقالو کونو ہودن او نصارا تہتدو، رسول اللہ سے یہ لوگ کہتے تھے، عرب لوگ کہتے تھے جب رسول اللہ آئے تو یہ لوگ کہنے لگے، وقالو کونو ہودن او نصارا تہتدو، کہ یہود اور نصارا، یہود اور عیسائی حق پر ہیں، ہدایت پر یہود و نصارا ہیں، انہوں نے رسول اللہ کو دعویٰ کیا، چیلنج کیا رسول اللہ کے سامنے، یہودیوں نے اور نصرانیوں نے، کہا کہ یہود اور نصارا حق پر ہیں، ہدایت پر ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ کو فرمایا، قل، اے حبیب آپ ان سے کہیے، کہیں ان سے، قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، اے رسول آپ ان کو واضح بتا دو کہ میں جس راستے پہ ہوں وہ ابراہیم حنیف کا راستہ ہے، میں ابراہیم علیہ السلام نے جو دین پہنچایا میں اسی دین کو کمال تک لے جانے آیا ہوں، جس کو لے کر ابراہیم علیہ السلام آئے میں اسی دین کو لے کر آیا ہوں، میں اسی کو آگے پہنچانے آیا ہوں. چونکہ یہود اور نصارا دعویٰ یہ کرتے تھے، یہودی چونکہ حضرت یعقوب کا بیٹے ہیں یہودا، ان کی نسل سے یہودی چلے، اور نصارا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، لیکن دین میں حضرت عیسیٰ کی تعلیمات میں انہوں نے تحریفات کر دی تھی، بلا دی تھی، انجیل بدل دی تھی، رد و بدل کر دی تھی. اب کی کس نے تھی، یہ بھی ایک داستان ہے، یہ عوام نے نہیں کی تھی، جہلا نے نہیں کی تھی، بلکہ یہود اور نصرانیوں کے علماء نے کی تھی تحریفات. اب کس لیے کی تھی، معاوضوں کی خاطر. کس لیے کی تھی، حکومتوں میں گٹھ جوڑ کی خاطر، ظالم حکمرانوں کے ساتھ ان کی خوشنودی کی خاطر. انہوں نے کیا کیا تھا، حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو چھپا دیا. قرآن کریم نے بیان کیا ہے، علماء اسلام کو بھی تنبیہ کی ہے کہ اے علماء اسلام آپ ایسا، اس لیے یہ آیات ہیں کہ آپ ایسا نہ کرو، یعنی آپ یہود کے علماء کی طرح دین مت چھپاؤ. نصرانیوں کے رہبانیون، رہبانی راہب کہا جاتا ہے ان کو، عیسائیوں کے جو پادری، عیسائیوں کے جو بزرگ و روحانی شخصیات تھیں ان کو قرآن نے راہب کہا ہے، رہبانیون. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے علماء آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ رہبانیون کی طرح، چونکہ کرتے یہ تھے عیسائیوں کے علماء، یہ مقدس ہستیاں کرتے یہ تھے کہ اپنی مقدسیت کا فائدہ اٹھاتے تھے، لوگوں کو مثلا دین کے نام پر حق چھپا کر اور باطل کو حق کا لبادہ پہنا کر حق بنا کر پیش کرتے تھے. اور یہ کام عوام نہیں کر سکتی، عوام میں اتنا شعور نہیں ہوتا، عوام میں اتنا علم نہیں ہوتا کہ وہ حق کو، کہ وہ باطل کو حق کا لباس اڑائیں، وہ یہ عام آدمی تو نہیں کر سکتا. یہ وہی کر سکتا ہے جو جانتا ہے کہ باطل کیا ہے اور حق کیا ہے. مفادات کی خاطر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی، اللہ تعالیٰ نے متنبہ کیا علماء اسلام کو کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے، اگر یہ کام کرو گے تو انجام وہی ہوگا جو یہود و نصارہ کے علماء کا ہوا، آپ کا بھی انجام یہی ہوگا اگر یہ کام کیا. بہر کیف یہ دعویٰ یہ کرتے تھے کہ عیسائی اور یہودی دعویٰ یہ کرتے تھے، رسول اللہ کو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ہیں ابراہیم کے پیروکار، ہم ہیں موسیٰ کی شریعت کے پابند، ہم ہیں عیسیٰ کے پیروکار. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بولا کہ آپ ان کو کہو آپ نہیں ہو، آپ کا جو راستہ ہے اس میں آپ نے تحریف کر دیے، آپ ملت ابراہیم پر نہیں ہو، بلکہ یہ جو رسول ہم نے بھیجا ہے، یہ جو خاتم النبیین ہم نے بھیجے ہیں، قل بل ملت ابراہیم حنیفہ. ملت اردو زبان میں کہتے ہیں قوم کو، لیکن عربی میں ملت کہتے ہیں راہ کو، طریق، طریقہ کار، روش، روش کو، طریقہ کار کو. قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، آپ کہہ دو کہ میں ابراہیم حنیف کے راستے پر ہوں. یہاں پر میں اس لفظ کی وضاحت کرتا ہوں، لفظ حنیف مختلف جگہ قرآن کریم میں آیا ہے. حنیف کا لغوی معنی، لغت، چونکہ ایک قرآن کی اصطلاحات اپنی الگ ہیں، لغت الگ ہے، لغت ڈکشنری، لغت میں حنیف کہتے ہیں مڑنے کو، مڑے ہوئے کو. یا حنیف، عرب لوگ اس بچے کے لیے یہ جملہ استعمال کرتے تھے جب وہ پیدا ہوتا تھا اور پیدائشی طور پہ اس کے پاؤں مڑے ہوئے ہوتے تھے، جیسے ہوتے ہیں نا بعض معذور ہو جاتے ہیں، پاؤں مڑے ہوئے ہوتے ہیں، نارمل نہیں ہوتے، اب نارمل ہوتے ہیں، پاؤں مڑے ہوئے ہوتے ہیں بعض بچوں کے جو پیدائشی طور پر ہو جاتے ہیں، ایسی حالت بچے کی جو نارمل کنڈیشن میں نہیں ہوتا تھا، مثلا پاؤں مڑے ہوئے ہیں یا اب نارمل ہے، جیسے عام افراد کی ولادت ہوتی تھی اس سے ہٹ کر، یعنی عام روٹین سے ہٹ کر جو ولادت ہوتی تھی، اس بچوں کے لیے عرب لوگ کہتے تھے، حنیف کا جملہ استعمال کرتے تھے عرب لوگ. اب یہاں پر میں یہ وضاحت کروں، حنیف کا لغوی معنی ہے مڑنا، لیکن مڑنے کے چند طریقے ہیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک مڑنا یہ ہے کہ میرا رخ سامنے ہے اور میں گردن گھماؤں، بدن پورا میرا سامنے ہے لیکن صرف گردن ایسے گھما رہا ہوں، یہ بھی مڑنا ہے. ایک مڑنا یہ ہے کہ گردن اور آدھا بدن گھما رہا ہوں، باڈی بھی گھوم رہی ہے لیکن ٹانگیں سامنے، پاؤں میرے سامنے ہی ہیں، بیٹھا ہوا میں کرسی پر ہوں، میں گردن بھی گھما رہا ہوں اور آدھی باڈی بھی موو کر رہا ہوں، گھما رہا ہوں. اس یہ بھی حنیف نہیں ہے، اس مڑنے کو بھی حنیف نہیں کہتے، بلکہ آپ مکمل سر سے پاؤں تک جب پوری باڈی کو موو کر کے اپنا رخ دوسری جانب گھمائیں، اس کو کہتے ہیں حنیف، چونکہ وہ مکمل مڑ گیا ہے، اس کا رخ مکمل طور پر تبدیل ہو گیا ہے، سامنے نہیں ہے اب، پورا مکمل طور پر تبدیل ہو گیا ہے، اس کو کہتے ہیں حنیف. حضرت ابراہیم کو حنیف کیوں کہا اللہ نے؟ ابراہیم حنیفہ، مختلف جگہ آیات ہیں. اب یہ میں نے لغت کا معنی بتایا ہے، اب آئیں قرآن کی ٹرمز میں، قرآن کی اصطلاحات میں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم حنیف، چونکہ ابراہیم وہ جو روٹین کی امت تھی، جس کا کام بت پرستی تھا، جس کا کام صنم قدوں میں جا کر عبادتیں کرنا تھا، جس کا کام غیر اللہ کو سجدے کرنا تھا، ابراہیم یہ نہیں تھے. ابراہیم الگ تھے ان سے. کیوں الگ تھے؟ چونکہ ساری امت صنم قدوں کے سامنے سجدہ ریز تھی، ابراہیم خدائی یکتا کے سامنے سجدہ ریز تھے. چونکہ ابراہیم کا راستہ سب سے الگ ہے، رخ مڑا ہوا ہے، ابراہیم کے رجحان، ابراہیم کے تمایلات، ابراہیم کی تہذیب، ابراہیم کا تفکر، ابراہیم کا تمدن، ابراہیم کی روش، ابراہیم کا راستہ، سب کچھ اللہ کی جانب مڑا ہوا ہے. جو پوری، میں اب وضاحت کرتا ہوں، ابراہیم حنیف یعنی پوری امت باطل پر تھی، ابراہیم حق پر تھے، ان کا رخ ہی سب سے الگ ہے. دو جملے استعمال ہوئے ہیں عربی زبان میں، ایک حنیف اور ایک جنیف. حنیف ہا کے ساتھ، جنیف جیم کے ساتھ. حنیف پوری امت باطل راہ پر ہو، اور ایک شخص اگر درست حق پر ہو، اس کو کہتے ہیں حنیف. اور اگر پوری امت حق پر ہو اور ایک باطل پر ہو، اس کو کہتے ہیں جنیف. حنیف اور جنیف میں یہ معمولی سا فرق ہے، یعنی عام سوسائٹی سے ہٹ کر پوری سوسائٹی، پورا معاشرہ جا رہا ہے گمراہی کی جانب، لیکن ایک فرد ہے جو اللہ والا ہے. اس لیے کہتے ہیں اقبال، کیا کہتے ہیں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہیں حکم اذان لا الہ الا اللہ. ساری جماعت، ساری قوم، سارا معاشرہ، سارا تمدن، ساری تہذیب، سارا کلچر، سب فاسد ہو گیا، لیکن ایک ابراہیم ہے جو حکم اذان دے رہا ہے، تنہا لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، پتھر کھا رہا ہے، صعوبتیں جھیل رہا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام، پس راہ ابراہیم، راہ حضرت عیسیٰ، راہ رسول اللہ، راہ انبیاء، ان میں سے ایک تعلیمات میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ حق پر اگر آپ تنہا بھی ہو، تنہا قائم رہو. اکثریت معیار نہیں ہے حق کا. اکثرہم لا یعقلون، اکثرہم لا یتفکرون، اکثرہم لا یشعرون، اکثریت تو معیار نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں اکثریت کہاں جا رہی ہے، رش کہاں ہے، جس مجلس میں رش ہے کہتے ہیں بہترین مجلس ہے، جس خطیب پر رش ہے کہتے ہیں بہترین عالم ہے، جس منڈی میں رش ہے کہتے ہیں مارکیٹ اچھی ہے، جس دکاندار کے پاس رش ہے کہتے ہیں بہترین مال دیتا ہے. عزیز من، ضروری نہیں ہے، ہوتا ہے بعض اوقات، بعض اوقات صحیح بھی ثابت ہو جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اکثریت معیار حق نہیں ہے. حق خود معیار حق ہے، حق خود اپنے اندر جذبیت رکھتا ہے، معیار رکھتا ہے. حق پرکھنے کے لیے کبھی بھی اکثریت مت دیکھیں. ابراہیم تو تنہا ہے، ابراہیم کے چچا عازر جو خود بت بناتے تھے، بت تراش، ابراہیم کے اپنے گھر میں بت پرستی ہوتی ہے، لیکن ابراہیم بت پرست نہیں ہے. اسی لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، وما کان من المشرکین، اے رسول ان کو کہو نہ ابراہیم مشرکوں میں سے تھے نہ میں مشرکوں میں سے ہوں. تم یہود و نصارہ نے کیا کیا، حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کی تعلیمات کو ہٹا دیا، اس میں شرک ڈال دیا، حضرت عیسیٰ کو الیعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، شرک کیا، مشرک بن گئے. لیکن ابراہیم جس طرح واحد و یکتا خدا کے پیروکار اور موحد انسان ہیں، اسی طرح رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان کو بتا دو، لوگوں کو بتا دو، امت کو بتا دو، عیسائی و یہودیوں کو بتا دو کہ میرا راستہ ابراہیمی راستہ ہے. عزیز من، کیا ہے ابراہیمی راستہ؟ ایک نقطہ یہاں میں نے اس آیت سے آپ کی خدمت میں عرض کیا، حنیف، حنیف بنے. امت کو آج پیغام ہے، تعلیمات حضرت ابراہیم، تعلیمات حضرت عیسیٰ، حنیف. اکیلے تنہا بنو، تنہا حق کہو، فرق نہیں پڑتا، مال چھن جائے گا، جان چلی جائے گی، راشن کم ہو جائے گا، لوگ نہیں ملیں گے، رشتہ دار چھوڑ دیں گے، احباب نہیں ملیں گے، فرق نہیں پڑتا. ابراہیم سے کون ملتا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے رشتہ دار ملتے تھے، کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے یہ 17 سال کا لڑکا آ کر کیا کرتا ہے. لیکن عزیز امن، اب روش ابراہیم کیا ہے؟ روش ابراہیم یہ ہے کہ امت کو اس کے حال پہ نہیں چھوڑنا ہے، خود اپنی آئیڈیالوجی، خود اپنے نظریے، الہی آئیڈیالوجی پر ثابت قدم رہنا ہے، خود نہیں ان کے اندر ایڈجسٹ ہونا، اپنی آئیڈیالوجی اپنے نظریے پر ثابت قدم رہتے ہوئے لوگوں کو حق پہنچانا ہے. یہ نہیں کہ بس خود جنت چلے جاؤ. ابھی ہم سب کے ذہن میں یہ ہے کہ بس اپنا راستہ ڈھونڈو جنت جانے کا، ہے نا ایسا؟ پوچھتے ہیں مولانا صاحب جنت جانے کا راستہ کیا ہے، کتنے ورد کروں دن میں، کون کون سی میں مثلا ورد بتائیے مجھے، کوئی عبادتیں بتائیے جو سیدھا جنت لے جائے. عزیز امن، جنت جانے کا راستہ یہی ہے، ابراہیمی راستہ، حسینی راستہ، علوی راستہ، اور وہ یہ ہے کہ تنہا فقط اپنے آپ کو باتقوی نہ بنا لو، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ امت کی بھی اصلاح کرنی ہے، امر و نہی کرنا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. چونکہ امام حسین کا راستہ کیا ہے؟ الحمدللہ حسینی بیٹھے ہیں سب، امام حسین کے پیروکار ہیں نا، موہب ہیں الحمدللہ. کیا امام حسین کا راستہ؟ امام حسین کا راستہ یہ کہ خود جنت نکلو. ایسے تو امام حسین خود چلے جاتے، کیوں کربلا گئے، کیوں قربانی دی، کیوں بچے شہید ہو گئے امام کے، کیوں بیبیاں اسیر ہو گئیں، کیوں اپنے آپ کو ذبح کروا لیا؟ امام حسین کو چاہیے تھا خود. اور امام حسین کیا جنت نہیں جا رہے تھے؟ بلکہ جنت کے سردار ہیں وہ تو، ہے نا حدیث، جنت کے جوانان کے سردار ہیں. تو امام حسین کو تو کوئی ٹینشن بھی نہیں تھی کہ میں جنت جانے کی، کوئی ٹینشن بھی نہیں تھی امام کو، تھی کوئی ٹینشن، کوئی مسئلہ تھا؟ پھر کیوں کربلا بپا کر دی؟ اس لیے کہ حسین کیا جواب دیں گے ہمیں؟ حسین کہیں گے میں مفاد پرست نہیں ہوں کہ خود جنت چلا جاؤں، میں وہ امام ہوں جو امت کو بھی راہ ابراہیم پر ڈالنے آیا ہوں، میں خالی خود جنت جانے نہیں آیا، لوگوں کو بھی راہ حق پر چلانے آیا ہوں. یہ ہے ابراہیمی راستہ، یہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا راستہ، اصلاح امت، اور اپنی آئیڈیالوجی پر قائم رہ کر، الہی آئیڈیالوجی پر قائم رہ کر. یعنی اثر فاسد معاشرے کا اثر نہیں لینا، اپنا اس معاشرے پر ڈالنا ہے. ہوتا یہ ہے، الٹ ہوتا ہے. ابھی دیندار آدمی بن جاتے ہیں ہم، اس کے بعد جب معاشرے میں جاتے ہیں تو اس کا اثر لینا شروع کر دیتے ہیں، آہستہ آہستہ دینداری ختم ہو جاتی ہے۔ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، مشکل جانتے ہیں کہاں ہیں؟ مشکل یہ ہے کہ شیطان کبھی شیطنت نہیں چھوڑتا، شیطان کبھی شیطنت چھوڑتا ہے؟ ہمیشہ اپنے ٹاسک اور اپنے ہدف کے اوپر گامزن ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے وہ لوگوں کو بہکانا نہیں چھوڑے گا۔ کتنی استقامت ہے شیطان میں، اپنے ہدف پہ ڈٹا ہوا ہے۔ شیطان شیطنت نہیں چھوڑتا، مشکل یہ ہے متقی تقوی چھوڑ دیتا ہے۔ ہوتا ہے نا ایسا، متقی تقوی کیوں چھوڑتا ہے؟ جو استقامت متقی کے اندر ہونی چاہیے وہ ہمیں شیطانی کاموں میں نظر آتی ہے، ہے نا استقامت؟ مثلا شیطانی امور، فحش فلمیں، فحش ڈرامے، فحش چیزوں میں، فحش گفتگو، فحش امور، اس میں ہم کتنا بھاگ بھاگ کے رغبت رکھتے ہیں، کتنی استقامت نظر آتی ہے، بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں اس کی طرف، لیکن استقامت کے ساتھ نماز فجر کے بھی پابند ابھی تک نہیں ہوئے۔ یہ مشکل ہے، متقی تقوی چھوڑ دیتا ہے، شیطان شیطنت نہیں چھوڑتا۔ متقی کو تقوی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ابراہیم حنیف کا راستہ تقوی کا راستہ ہے، مضبوط راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے یہ راستہ نجات دے گا امت کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات استقامت، راہ خدا پر ڈٹنا، ستمگروں کے سامنے نہ جھکنا، اللہ کی راہ پر مکمل زندگی بسر کرنا، آدھی آدھی نہیں، تھوڑا سا دین تھوڑا سا کلچر، یہ ابراہیمی راستہ نہیں ہے، تھوڑا سا دین تھوڑا سا کلچر، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ نہیں ہے۔ اگر یہی راستہ ہوتا انبیاء کا کہ تھوڑا سا دین بھی لے لو، تھوڑی سی لوگوں کی بھی مان لو، تھوڑا سا کلچر بھی لے لو، تھوڑی سی ماحول کا بھی لے لو، تو جانتے کیا ہوتا؟ پھر دین کبھی نہیں پہنچ سکتا، انبیاء کبھی بھی پھر دین کو نہیں پہنچا سکتے تھے، اور پھر کوئی بھی نبی شہید بھی نہیں ہوتا، کسی نبی پہ ظلم بھی نہیں ہوتا۔ ابو جہل نے آ کر آفر تو کی تھی رسول اللہ کو، رسول اللہ کو کیا کہا تھا؟ جب دیکھا کہ رسول اللہ نہیں مانتے، نہیں مانتے، تبلیغ کیے جا رہے ہیں، تبلیغ کیے جا رہے ہیں، نہیں مانتے، ابو جہل آیا کہنے لگا کہ آپ مذاکرات کر لیں۔ جب دیکھا کہ نہیں مانتے تو کہا کہ ہم ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں۔ کہا کیا ایڈجسٹمنٹ؟ کہا ایسا کرتے ہیں کہ کچھ دن ہفتے میں ہم دن بانٹ لیتے ہیں، کچھ دن آپ ہمارے سنم قدا میں آ کے بتوں کی عبادت کریں، کچھ دن ہم آپ کی مسجد میں آ کر اللہ کو سجدہ کریں۔ یہ ہے مکس دین، یہ ہمیں بہت پسند ہے ویسے دین، آج یہ دین بہت پسند ہے، سجدے اللہ کو ابلیس سے یارانہ بھی، یہ بتا کس سے عبادت کی جزا مانگے گا، یہ دین بہت پسند ہے، حسینی بھی ہیں اور یزید سے مراسم بھی، یہ دین بہت پسند ہے، لیکن یہ دین کل عدم ہے، یہ دین کل عدم ہے، اللہ کا کہنا ہے یہ دین کبھی نہیں چلتا۔ مکس اپ دین، حق و باطل کا مخلوطیت والا دین نہ، دین خالص، خالص دین، للہ الدین الخالص، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے دین میں نے خالص نازل کیا ہے۔ جب دین خالص ہے تو خالص چیزیں لو، ہمیں خالص چیزیں پسند نہیں ہیں، نہ ہم خالص گھی کھاتے ہیں، اول تو ملتا نہیں ہے، اور ابھی اس پاکستان میں تو اور نہیں ملے گا، نیا پاکستان جو بنا ہے ابھی اس میں مشکل ہے۔ بہرحال ہمیں ساری چیزیں ملاوٹ والی ہیں، ہے نا، ساری ملاوٹ والی، ہر چیز میں ملاوٹ ہے، کوئی بھی چیز ہم، حتیٰ کہ جو جمہوریت کے قائل ہیں، جمہوری پیروکار، جو جمہوریت، جمہوری نظام کو مانتے ہیں، جمہوری نظام پر ایمان رکھتے ہیں، حتیٰ کہ جمہوری نظام میں چلنے والے بھی جمہوریت سے مخلص نہیں ہیں، آپ دیکھیں خالص ہیں نہ۔ یہ مشکل ہے ہمارے ہاں کہ ہم کسی بھی چیز سے خالص نہیں ہیں، نہ الہی راستے پر خالص ہوتے ہیں، نہ غیر الہی راستے پر چل کر خالص ہوتے ہیں۔ مثلا جو قوم پرست ہیں، قوم پرستی کی باتیں کرتے ہیں، قوم پرستی ایک بہت بڑا بت ہے جو دین سمجھنے میں رکاوٹ ہے۔ مثلا جو قوم پرست ہیں، آپ دیکھیں یہی قوم پرست جماعتیں، یہی قوم پرست افراد، قوم پرستوں میں بھی اپنی قوم سے بھی مخلص نہیں ہیں، خالص کہیں بھی نہیں ہیں۔ یہ ایک مشکل ہے، ابراہیمی راستہ خالص راستہ ہے، خالص، یوفون کا راستہ ہے، وفا کرنے کا راستہ ہے، اللہ سے وفا کا راستہ ہے، وفا یعنی مکمل اپنے اختیار میں لینے کو، کسی شے کو مکمل اپنے اختیار میں لینے کو وفا کہتے ہیں عربی میں، اس کو کہتے ہیں وفا، ہم وفا کریں، دین سے وفا کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ یہی تعلیمات۔ حضرت ابراہیم کی استقامت، شجاعت، حماسہ، ظلم کے خلاف قیام، فحاشی، عریانیت، یہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات نہیں ہیں۔ آج جو مسیح نظر آتے ہیں ہمیں، جو عیسائی نظر آتے ہیں، یہ نہیں حضرت عیسیٰ کی تعلیمات۔ ہوا یہ کہ یہ سارے جو مذہب عیسائیت کے اندر جو سارے فرقے بنے، یہ قرون وسطیٰ کے زمانے میں بنے۔ قرون وسطیٰ جانتے ہیں نا، صدی، چند صدیوں پہلے یہ واقعہ ہوا۔ وہ یہ ہوا کہ جب قیصر کا زمانہ ختم ہوا بادشاہوں کا، یہ تقریباً ابھی چل رہا ہے عیسویں کیلنڈر کے مطابق 2019 عیسویں کیلنڈر، ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد جو کیلنڈر شروع ہوا اس کو کہتے ہیں عیسویں کیلنڈر۔ عیسویں کیلنڈر کے مطابق ہے 2019، اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو قرون وسطیٰ اور جو تعلیمات حضرت عیسیٰ کو تباہ کرنا شروع کیا، اندر خود پادریوں نے کیا، وہ شروع کیا 756 عیسوی، 756 عیسوی، عیسویں کیلنڈر کے مطابق۔ قیصر کا زمانہ ختم ہوا، قیصر بادشاہ تھا، روم کی بہت بڑی سلطنت تھی، اس کا زمانہ ختم ہوا، اور قیصر نے، چونکہ قیصر جو اس وقت حکومت کرتا تھا، اسی نے پوپ کے ساتھ، پوپ کہتے ہیں پادریوں کا جو سب سے بڑا ہوتا تھا، جیسے آج پوپ فرانس ہے، پوپ فرانس سنتے ہیں نا خبروں میں آپ، نیوز میں، کہ پوپ فرانس اس وقت سب سے بڑا عیسائیوں کا روحانی پیشوا ہے، عیسائیوں کا۔ پوپ نے اور قیصر نے یہ مل کر گٹھ جوڑ کی، اور پوپ کو وہ آگے لایا سیاست کے اندر اور ان امور کے اندر۔ بہرکیف مختصر میں صرف بیان کروں گا، وقت محدود ہے، کہ عیسائیت تباہ کیسے ہوئی، اور آج وہی کام امت اسلامیہ پر کیے گئے ہیں، ان کو بھی آج یہی کام کر کے فرقے بنائے اور تباہ کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات تو بالکل واحد تھیں، خوبصورت تعلیمات تھیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ تھا بالکل واضح راستہ، جو رسول اللہ نے بتایا وہی حضرت عیسیٰ کا راستہ تھا۔ انبیاء میں کوئی تضاد نہیں ہے، جو ایک نبی کہتا ہے وہی دوسرا کہتا ہے، جو دوسرا کہتا ہے وہی تیسرا کہتا ہے، انبیاء کے راستے میں تو کوئی تضاد نہیں ہے، ہر نبی نے وہی تعلیم دی۔ ہوا کیا، قرون وسطیٰ کا جب زمانہ شروع ہوا، اب یہ پوپ، دو حصوں میں حکومتیں اس وقت بٹنا شروع ہوئیں، ایک یورپ، جو ابھی یورپ ہے، حالیہ یورپ، ایک کہلایا قسطنطنیہ، قسطنطنیہ اور مشرقی یورپ، اور دوسرا لہستان اور اسپین، اسپین ملک ہے نا آج، اس طرف کا جو علاقہ ہے یہ کہلایا مغربی یورپ۔ ہوتا یہ تھا کہ جب قرون وسطیٰ میں پادریوں کی حکومت آئی، اب یہ جتنے بھی پوپ تھے انہوں نے حکومت سنبھالنا شروع کی، اور حکومت اس طرح انہوں نے بنائی کہ الگ الگ سسٹم بناتے تھے، شہروں کے اندر قانون نافذ کیا، شہر کے اندر جیسے میئر سسٹم ہوتا ہے، میئر ہوتا ہے نا، سٹی میئر، میئر ہوتا ہے وہ انتظامی امور شہر کے سنبھالتا ہے، اس طرح شہروں کے اندر چھوٹے چھوٹے پادری ہوتے تھے جو حکومتوں کو سنبھالتے تھے، اور ان سب کے اوپر ایک بڑا پوپ ہوتا تھا جو مرکزی حکومت اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی، یہ اس طرح چلاتے تھے۔ البتہ پوپ، ان پادریوں کے درمیان میں ہوا تضاد، حکومت میں تضاد ہوا، قسطنطنیہ مشرقی یورپ اور اسپین اور لہستان مغربی یورپ، یہاں ان دونوں کے درمیان ہوا تضاد، اور جو مغربی یورپ والے تھے انہوں نے بولا ہم اس پوپ کے زیر سایہ اب نہیں رہیں گے، چونکہ مفادات کی خاطر، حکومتوں کی خاطر اور آسائشوں کی خاطر، بہرکیف اقتدار کی خاطر یہ کام شروع کیے، اور تحریک یہیں سے شروع ہوئی عیسائیت کے اندر، عیسائیت اس طرح تباہ ہوئی، اس طرح بٹنا شروع ہوئی، تعلیمات حضرت عیسیٰ بالکل محو کر دیں، انجیل ختم کر دی، تبدیلی کی، رد و بدل کی، آج جس صورت میں ہے بالکل تحریف شدہ، جس کے اندر بالکل بھی تعلیمات حضرت عیسیٰ کو نہیں رکھا گیا۔ ہوا یہ، اب انہوں نے، مشرقی یورپ اور مغربی یورپ نے بٹ گئے آپس میں، اور مختصر یہ کہ ایک جو پوپ ادھر قسطنطنیہ والے تھے مشرقی یورپ والے، ادھر فرقہ بنا آرتھوڈاکس فرقہ، عیسائیوں کے اندر آج بھی موجود ہے آرتھوڈاکس، اور یورپ کے اندر کافی تعداد میں ہیں آج بھی آرتھوڈاکس۔ دوسرا فرقہ اس طرف وجود میں آیا مغربی یورپ میں اسپین کی جانب، اور یہ تھا کیتھولک، کیتھولک عیسائی۔ اور اب ان کے درمیان میں جو جھگڑا ہوا، یعنی ایک شدت پسند، جیسے طالبان داعش ایک شدت پسند گروہ اس امت اسلامیہ میں ڈالا نا، یا وہابیت، جیسے وہابیت ڈالی گئی ایک شدت پسند گروہ، یعنی جس نے تلوار کے ذریعے اپنے نظریے کو مسلط کرنا ہے، یہ مسلمانوں میں ابھی ہوا ہے لیکن عیسائیوں میں پہلے ہی ہو گیا۔ اور بیچ میں ان دونوں کے درمیان، ایک طرف آرتھوڈاکس ایک طرف کیتھولک، بیچ میں ایک اور فرقہ بنا جس کی تعداد ایک دم سے بڑھ گئی، اور وہ تھا پروٹیسٹنٹ، پروٹیسٹنٹ فرقہ۔ ان کی تعلیمات یہ تھیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، ہمارا راستہ جنت جاتا ہے، ہم جنتی ہیں، مم مثلی، ہم جیسا کوئی نہیں ہے دنیا میں، اور ہم ہی عیسیٰ کے پیروکار ہیں، ہم ہی عیسیٰ کے وارث ہیں، ہم جیسا کوئی بھی نہیں ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں اس کو قبول کرو، نہیں کرو گے گردن اڑا دو۔ یہ بھی اس پوپ نے ہی بنایا، مثلا پادریوں نے ہی بنایا۔ تینوں طرف یہ گروہ بنے، اور شدت اتنی تھی کہ ظلم اتنا ہوا قرون وسطیٰ میں کہ تفکر، سوچ، دانشور اہل علم کو قتل کیا جاتا تھا۔ مثلا ول ڈورانٹ فیلسوف گزرا ہے مغرب کے اندر، ول ڈورانٹ، ان کی کتاب مغربی تمدن کے عنوان سے موجود ہے، کئی جلدیں ہیں اس کی، اپنی یہ 18ویں جلد کے اندر ول ڈورانٹ لکھتے ہیں کہ اس شدت کے ساتھ علم کے دشمن بن گئے سارے پادری، کہ یہ کہتے تھے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، ان کے سامنے کوئی کیوں نہیں پوچھ سکتا تھا، کیوں نہیں کرنا ہے، کیوں کرتے تھے قتل ہو جاتے تھے۔ ایک سائنسدان نے، ایک سائنٹسٹ نے، ایک دانشور نے صرف ایک نظریہ پیش کیا، اپنا علمی نظریہ، حق بنتا ہے کوئی بھی اپنا علمی نظریہ پیش کر سکتا ہے، اور علمی نظریے کا جواب علم سے ہوتا ہے، جہالت سے جواب نہیں دیا جاتا، حق بنتا ہے۔ اب اس نے ایک نظریہ پیش کیا کہ ستارے سیاروں کے گرد گردش نہیں کرتے، بس یہ نظریہ اس نے پیش کیا اپنا۔ اس کو سزا یہ دی گئی کہ اس کو کہا گیا کہ ایک مہینے تک، اب یہ سزائیں سنیں جو انہوں نے قرون وسطیٰ میں دی، کہا ایک مہینے تک اس کو گرم پانی کے کھولتے ہوئے پانی میں، مارنا نہیں ہے، جھلسانا ہے، اس کے بدن کو جھلسانا ہے، ایک مہینے تک رکھتے رہے، سزا دیتے رہے، اور جس زبان سے اس نے اس نظریے کا اظہار کیا تھا اس کو گرم پانی کے گھوٹ پلاتے تھے، وہ کہتے تھے یہ سزا ہے اس کی۔ اس نے، یہ پادری کہتے تھے کہ اس نے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کے خلاف بولا ہے۔ اس نے کیا خلاف بولا ہے؟ اس نے اپنے علمی نظریے کا اظہار کیا ہے، اگر یہ تعلیمات حضرت عیسیٰ نہیں ہیں تو آپ علمی نظریے سے جواب دو، اس کا علم سے جواب دو۔ اس طریقے سے ول ڈورانٹ کہتا ہے کہ تقریباً قرون وسطیٰ کے زمانے میں، تقریباً پادریوں کے دور حکومت میں، تقریباً 3.5 لاکھ سائنٹسٹ قتل ہوئے ہیں، 3.5 لاکھ دانشور، اہل قلم، تفکر کرنے والے فیلسوف قتل ہوئے۔ جرم کیا تھا؟ کیوں کیوں بولا، کیوں نہیں ہے، جو کہہ دیں وہ کرو بس۔ عزیز امن، کیوں ہے دین میں، کیوں ہے نماز، یہ کیوں ہے؟ دین نے کہا ہے کیوں ہے، پوچھو علماء سے، پوچھو، سوال کرو۔ روزہ کیوں ہے؟ بس ہمیں یہ بتایا گیا جی، بس آپ یہ کر لو، اتنی حوریں ملیں گی، جنت پہنچ جاؤ، یہ کرو۔ کیوں ہیں؟ کیوں میں کر رہا ہوں؟ کیوں عزاداری کر رہا ہوں؟ کیوں یہ عمل کر رہا ہوں؟ رکو کیوں ہیں؟ ایک رکو کیوں ہیں؟ دو سجدے کیوں ہیں؟ تشہد کیوں ہیں؟ ذکر کیوں ہیں؟ یہ سب آئمہ نے جواب دیے ہیں اس کیوں کے، یہ کیوں اٹھنا چاہیے۔ عزیز امن، اگر یہ کیوں اٹھتا تو آج ہماری قوم کی یہ حالت نہ ہوتی۔ کیوں اٹھنے نہیں دیا؟ جب کیوں جوانوں کے ذہن میں اٹھتا تھا تو کہہ دیتے تھے کہ خاموش ہو جاؤ، اللہ کی حکمت کے خلاف نہیں بولو۔ یہ عیسائیوں کو اس طرح تباہ کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا خوبصورت دین، حضرت عیسیٰ کی خوبصورت تعلیمات یہاں سے تین حصوں میں بٹی، تین فرقوں میں بٹی، بڑے فرقوں میں، آرتھوڈاکس میں، کیتھولک میں، پروٹیسٹنٹ میں، اور تباہ کر دیا حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو۔ جانتے ہیں یہ کس نے کیا؟ اب جب پادریوں سے لوگ، دین سے لوگ اتنا قرون وسطیٰ میں عیسائی کہنے لگے، اللہ کے واسطے دین سے جان چھوڑاؤ ہماری، ہمیں دین نہیں چاہیے، یہ حالت کر دی تھی لوگوں کی، اتنا متنفر کیا دین سے۔ اور جب انہوں نے بولا ہمیں دین نہیں چاہیے، تو اب آئے بیچ میں سیکولر نظریے والے، انہوں نے بولا دین نہیں چاہیے، آ جاؤ ہمارے پاس۔ اب یہ مگرمچھ منہ کھول کے بیٹھے تھے، سیکولر نظریہ، سیکولر یعنی دین نہیں چاہیے، خوب ٹھیک ہے، ہم یہی چاہتے تھے، دین سے ہی تو متنفر کرنا تھا۔ پادریوں کو استعمال کیا گیا، ان کو لالچے دے کر استعمال کیا گیا، معاوضے دے کر استعمال کیا گیا، رہبانیون علماء عیسائیت کے علماء کو استعمال کر کے دین کا چہرہ ہی مسخ کر دیا، خراب کر دیا، لوگ دین سے دور ہو گئے۔ عزیز زمان، یہی کام آج نہیں ہو رہا اسلام کے ساتھ؟ آج پوچھیں جوانوں سے، دین بھاگتے ہیں، کارل مارکس پڑھنے کے لیے تیار ہیں، تھیٹا اسکوچپل کی تھیوری پڑھنے کے لیے تیار ہیں، ماروین زونیسٹ کے نظریات پڑھنے کے لیے جوان تیار ہیں، جان کریمر کی تھیوری پڑھنے کے لیے تیار ہیں، امام صادق کی تھیوری کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں امام صادق کی تھیوری پڑھیں گے ترقی نہیں کر سکتے۔ یہ ولڈورانٹ، یہ جو جتنے فیلسوف گزرے ہیں، انہوں نے کس کی تھیوری پڑھی ہے؟ یہ بعض ان کے اندر ایسے فیلسوف گزرے ہیں جو اپنا استاد امام صادق کو مانتے ہیں۔ کیوں آج تشیع اتنا دور ہو گیا تعلیمات آئمہ سے؟ کیوں مسلمان اتنا دور ہو گیا تعلیمات رسول اللہ سے؟ کر دیا گیا اس کو، کہا کہ دین، اس کو کہا گیا دین، اس یہ پوچھتا تھا دین کیا ہے، اس کو کہا مسجد آؤ، نماز پڑھو، امام بارگاہ جاؤ، عزاداری کرو، دو چار رسومات بجا لاؤ، ختم۔ اس کو آگے دین بتایا ہی نہیں گیا، اس کو بتایا ہی نہیں گیا، بھائی دین آگے بھی ہے، امام حسین بہت کچھ کر رہے ہیں، آئمہ بہت کچھ کر رہے ہیں، اگر یہ خالی، اگر یہ گیارہ امام خالی صرف نمازیں پڑھ رہے ہوتے تو کیوں ان کو زہر دیا جاتا؟ آج آپ مسجد میں اپنی نمازیں پڑھتے رہو، آپ گھر میں جاؤ حجرے میں بیٹھ کر نمازیں پڑھتے رہو، کوئی ظالم ستمگر آ کے آپ کو قتل کرے گا؟ کوئی مارے گا آپ کو؟ کیوں مارے گا، پڑھتے رہو نمازیں، اس کو کیا مسئلہ ہے؟ لیکن نماز اٹھاتی ہے، نماز اٹھا کے کہتی ہے الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ جو منکرات ہیں، جا کے اے نمازی اس کے خلاف جہاد کر، جب تو اس کے خلاف جہاد کرے گا تو تلوار بھی تجھے لگے گی۔ یہ قصور ہے آئمہ کا، وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، یہ امام دیکھ نہیں سکتے تھے، رسول اللہ دیکھ نہیں سکتے تھے، کسی نبی نے فحاشی پھیلتے ہوئے دیکھی نہیں، ہمیں دین بتایا ہی نہیں گیا، ہمیں کہا گیا بس یہ کرو، اپنے آپ کو جنت پہنچاؤ، خام کام ختم، امت تباہ ہوتی ہے، کہا مجھے کیا، ہم کہتے ہیں نا مجھے کیا، میں کیا کر سکتا ہوں۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، علماء، عوام، آپ جس شعبے میں ہیں، آپ اگر رائٹر ہیں لکھتے ہیں، آپ اگر اہل قلم ہیں، آپ اگر فیلسوف ہیں، آپ اگر ڈاکٹر ہیں، آپ اگر انجینئر ہیں، آپ اگر ٹیچر ہیں، آپ اگر عالم ہیں، آپ جس فیلڈ میں ہیں، ہر جگہ آپ کے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ اسلام کا درست چہرہ پیش کریں، لکھتے ہیں قلم سے اسلام کا درست چہرہ لکھیں، میڈیا میں ہیں اسلام کا درست چہرہ بتانے کی کوشش کریں، جس فیلڈ میں ہیں اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ تعلیمات حضرت عیسیٰ تباہ کر دی گئیں، تعلیمات حضرت ابراہیم بھلا دی گئیں، تعلیمات رسول اللہ امت کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اے باد صبا جا کہیو کملی والے سے پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا، دنیا بھی گئی، دین یہ کہہ کے چھڑوایا گیا، دین پکڑو گے ترقی نہیں کر سکتے، تو یہ بتاؤ دین چھوڑ کے کتنی ترقی کی ہے؟ بتائیں مسلمان، دین چھوڑ کے کتنی ترقی کی ہے؟ دین چھوڑ کے، چلو وہ تو دین چھوڑ کے چاند تک پہنچ گئے، آپ تو اپنے ایک شہر سے دوسرے شہر کا نظام بھی صحیح نہیں کر سکے، دین چھوڑ کے ترقی کر لی جہاں سے دیے گئے، دین کو سہارا نہ لینا، دین پکڑو گے، کمیونسٹ نظریات نے کہا دین پکڑو گے ترقی نہیں کر سکتے، دین جامع ہے، دین مکمل ہے، دین کامل ہے، دین میں ہی ترقی ہے، ارتقاء ہے، تکامل ہے۔ پس از زمن میں آخر میں یہی عرض کروں تمام جوانان سے، تمام بزرگان سے، تمام مومنین و مسلمین سے کہ ان تعلیمات کو زندہ کریں، میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ کی تعلیمات یعنی اسلام کا درست چہرہ، استقامت والا چہرہ لوگوں تک پہنچانا، درست چہرہ پڑھیں، سمجھیں۔ اب یہ ایک درس کے اندر تو ساری تعلیمات میں بیان نہیں کر سکتا کہ کیا تھی، صرف میں نے ایک نقطہ بیان کیا ہے اور وہ ہے ابراہیم و عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں ایک نقطہ ہے، حق گوئی۔ خلاصہ یہ ہے گفتگو کا، حق گوئی۔ حق کہو، مفادات ختم ہوتے ہیں، قربان کر دو۔ اولاد جاتی ہے، قربان کر دو۔ مال جاتا ہے، اولاد جاتی ہے، خود اپنی قربانی دینی پڑے، قربان ہو جاؤ۔ حق کہو، یہ تعلیمات ہیں انبیاء کی۔ اسی حق کہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل نے انبیاء کو درختوں میں ڈال کے چیر دیتے تھے، آرے سے کاٹ دیتے تھے۔ درختوں میں انبیاء کو ڈالا، آرے سے کاٹ دیا۔ نہر کا پانی روکا نبی کو۔ اصحاب رس کا واقعہ ہے، قرآن نے اصحاب رس ذکر کیا ہے نا، اصحاب رس کو نہر کا پانی روکا، نبی کو گڑا کر کے کھڑا کر دیا، گردن باہر رکھی، نہر کا پانی بہا دیا۔ تشدد کیا، اتنا تشدد کیا۔ کیا قصور تھا انبیاء کا؟ حق گوئی، ایک خدا کی جانب دعوت، توحید کا پرچم، تعلیمات حضرت عیسیٰ، تعلیمات حضرت ابراہیم، تعلیمات انبیاء، تمام انبیاء کی تعلیمات توحید ہے، توحید، مواحد، مواحد بننا اور مواحد معاشرے کو بنانا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء آئمہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی انشاءاللہ توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ایک بار محمدی صلوات پڑھیں۔